محمد وعلى آله. محمد وعلى خاندان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرمائے، اور انشاءاللہ جنت کے مقامات پر اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہمسائیگی نصیب فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے درود بھیج محمد علیہ السلام۔ فردیا رغم نے اس دنیا کے اندر کچھ خاص قوانین پر دنیا کو خلق فرمایا ہے، یہ دنیا خدا تعالیٰ نے بے قانون خلق نہیں کیے، جو کچھ بھی یہاں پہ پیش آئے گا کسی نہ کسی قانون کے تحت ہوگا۔ ہمارے رب کے پاس دو امکانات ہوتے ہیں جب بھی ہماری زندگی میں ایسی کوئی چیز پیش آئے جس کو ہم نہ سمجھ سکیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی قانون ہے جو ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، اور یہ وہ حد مندی کا اعتراف جو ہمیں کر لینا چاہیے۔ دوسرا راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ کوئی اتفاق ہے، کوئی حادثہ ہے جو پیش آیا ہے اور اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں ہوگا۔ معمولاً ہم لوگ سمجھتے بوجھتے بھی اس دوسری تفسیر کو زیادہ قبول کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم پہلی تفسیر کو قبول کریں کہ حادثہ نہیں تھا، جو کچھ تھا وہ قانون کے تحت پیش آیا، تو ہمیں ذمہ داری ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ ایسا کیوں پیش آیا، کون اس چیز کا ذمہ دار ہوگا۔ اور گویا ہم انسانوں کے لیے نہیں معلوم آیا شیطان کا یہ حربہ ہے کہ کیا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنے عقل اور اپنے شعور پر سے بہت زیادہ استفادہ کریں، وہ چاہتا ہے ہم زندگی کے اندر اتنے مشغول رہیں کہ عقل و شعور کا اتنا زیادہ استفادہ نہ کر سکیں۔ لیکن اگر میں اور آپ واقعا خدا تعالیٰ کی حکمت پر معتقد ہیں، خدا تعالیٰ کے نظام پہ معتقد ہیں، تو ممکن نہیں ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی میں کوئی بھی چیز پیش آئے اور اس کا کوئی سبب نہ ہو، اس کی کوئی وجہ نہ ہو۔ تو جہاں تک مجھے ابھی تک سمجھ میں آیا ہے کہ یہ کہ ہم اور آپ مجلس میں کیا سنیں گے، یہ بھی کسی قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ کہ میں اور آپ مجلس میں کیا پڑھیں گے، یہ بھی کسی قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ یہ بلا ارادہ نہیں ہونا چاہیے، بلا قانون نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً یہ کہ کسی انسان کو اچھا ہادی نہیں ملے، اچھا رہنما نہیں ملے، اس کو کسی قانون کے تحت ہونا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی کہ مثال کے طور پر اگر آپ بازار کے اندر جاتے ہیں اور آپ خدا نہ کرے کسی مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو دو راستے ہیں آپ کے، سوچیں حادثہ کا بھی پیش آیا، اس کے پیچھے کوئی قانون نہیں تھا، دوسرا راستہ ہے کہ نہیں، جو کچھ پیش آیا کسی قانون کے تحت پیش آیا۔ اگر مشہور معروف کتاب جو رجب علی خیات کی سوال حیات کے اوپر مشتمل ہے، عارف بزرگ ہوا کی، اس کے اندر تحریر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کہیں سے گزر رہے تھے، اونٹوں کا ایک قافلہ جا رہا تھا، اور اونٹوں کا قافلہ جاتے ہوئے اور کسی اونٹ کے نزدیک آئے تو اس نے ایک لات ماری، اور وہ لات ماری وہ اس طرح سے لات ماری کہ اگر لگ جاتی تو مر جاتے، یعنی ان کا اندازہ ہوا کہ اگر یہ لات لگ جاتی تو مر جانا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے، اب میں نے کہا کہ دو راستے ہیں، یا تو یہ سوچیں کہ ٹھیک ہے میں برابر سے گزر رہا تھا، ایک جانور تھا اس نے پاؤں اٹھایا چلا دیا، اور اس کے پیچھے کیا قانون ہوگا۔ لیکن وہ اس طرح کے انسان نہیں ہے کہ جو حالات سے اس طرح سے گزر جائے، انہوں نے کہا نہیں، یہ بغیر خدا کے ارادے کے تو ہو ہی نہیں سکتا کوئی کام، تو مشیت خدا اس میں بھی ہے، خدا کا کوئی نہ کوئی ارادہ تو اس میں بھی ہوگا۔ اب خدا نمتال کا کیا ارادہ ہے یہاں پر، کیوں ایسا ہوا؟ تو رجب علی خیات کی جو کہہ سکتے ہیں کہ خاص بات تھی، وہ یہ کہ وہ واقعات کے پیچھے دیکھ سکتے تھے کہ ہوا کیوں ہے اور ہوا کیسے۔ اور اس میں ایک بہت دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ وہ جب بھی اپنے شاگردوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آقا یہ واقعہ پیش آیا اس کی حقیقت کیا ہے، تو وہ سب سے کہتے تھے کہ ایک فاتحہ پڑھی جائے، وہ سب فاتحہ پڑھتے تھے، اس کے بعد وہ بیان کرتے تھے کہ اصل واقعہ کیا پیش آیا تھا، اصل میں کیا ہوا تھا۔ آج ہم نے اس کے اوپر سوچا کہ یہ فاتحہ کا معاملہ کیا ہونا چاہیے۔ آج آپ تعجب سے اس بات کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہم اور آپ بھی مجلس کی ابتدا میں فاتحہ پڑھتے ہیں، اور بہت دفعہ مرحومین کے لیے نہیں پڑھتے، صرف فاتحہ پڑھتے ہیں۔ یہ بعض اوقات مناسبت آتی ہے تو ہم کسی مرحوم کے لیے پڑھ دیتے ہیں، اور بہت دفعہ کوئی مناسبت نہیں ہوتی، صرف کہا جاتا ہے الفاتحہ یا فاتحہ۔ صحیح، یہ فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اور وہ رجب علی خیات جب کسی دنیا کے پیچھے جا کر دیکھنے کی کوشش کرتے تو فاتحہ کیوں پڑھتے تھے؟ اصل فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والی، فتح کہتے ہیں کھولنے کو، کوئی کہے مثلا فاتح الفلاں، تو ایک اردو میں ترجمہ کیا جاتا ہے فاتح کا مطلب جیتنے والا، عربی میں فاتح کا مطلب جیتنا نہیں ہے، عربی میں فاتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنے والا۔ تو دروازے کو کھولنے کے لیے بھی فتح استعمال ہوتا ہے، فتح الباب یعنی دروازے کو کھول دینا۔ فاتحہ استعمال ہوتی ہے. مثلا آپ نے کیا کہیں پہ سنا ہے سورہ فاتحہ کا مطلب جیتنے والی سورہ؟ ظاہر ہے کہ نہیں. آپ نے فاتحہ کا مطلب سنا ہے کہ شروع ہونے والی، آغاز ہونے والی سورہ. یہ کس چیز کا آغاز ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم کے اعتبار سے تو ظاہر قرآن کریم کا آغاز ہے، لیکن رجب علی خیات کی وہ عادت اور یہ جو ہم لوگوں کے درمیان رائج ہے، اس کو دیکھ کر یوں احساس ہوتا ہے کہ شاید فاتحہ کے نتیجے میں شاید اس معنوی دنیا کے دروازے کھلتے ہیں ہم جیسوں کے اوپر. شاید ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کی جو دنیا میں مشغول ہیں اور ہماری آنکھیں اس دنیا کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی، شاید اس فاتحہ کے نتیجے میں کچھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ معنوی دروازے کھلنے کی طرف جاتے ہیں. اچھا، یہ بہت خوبصورت ہے کہ جب ہم فرش عزا پر بیٹھیں اور کلام کو شروع کریں تو فاتحہ پڑھی جاتی ہے. گویا شاید یوں کہا جاتا ہے کہ ہماری طاقت نہیں ہے ان دروازوں کو کھولنے کے اوپر، لیکن فاتحہ کے نتیجے میں دروازہ کھلے گا. اچھا، اس میں ایک اور خوبصورت نقطہ یہ ہے کہ رجب علی خیات بھی خود اکیلے فاتحہ نہیں پڑھتے تھے، بلکہ جم پورے اجتماع سے کہتے تھے اب سب فاتحہ پڑھیں. یوں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک آدمی کی فاتحہ سے شاید وہ بات حاصل نہیں ہو سکتی جو پورے اجتماع کے پڑھنے سے حاصل ہوتی ہے. یہ بھی خوبصورتی ہے کہ ہم مجلس میں شروع کرتے ہیں تو سب سے کہتے ہیں کہ سب مل کر فاتحہ پڑھیں. شاید اس کی کوئی تاثیر ہے جس کو ہم لوگ آہستہ آہستہ سمجھ پائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مائک کو تھوڑا سا اوپر ہونا ہے، لیکن اتنا سخت ہے کہ یہ اوپر ہو نہیں پائے گا. آپ میں سے کوئی کوشش کر لے اس کے لیے. درود بھیجے محمد و آل محمد. دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد. گویا یہ اس دنیا تک پہنچنے کا ایک راستہ سمجھ میں آتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ وہاں تک کچھ رسائی حاصل ہو ہمارے لیے، تو ہم ایک فاتحہ پڑھتے ہیں اور اس دنیا کے بارے میں کچھ رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہرحال رجب علی خیات کی جو عارف تھے، ان کی عادت تھی کہ وہ واقعات کے اوپر غور کرتے تھے اور اس پہ سوچتے تھے. تو اس واقعے کے بعد وہ مسجد چلے گئے. مسجد چلے گئے، انہوں نے نماز پڑھی اور اللہ سے درخواست کی کہ خدا مجھے بتا دے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. تو بہت خوبصورت ہے یہ، کہنے لگے کہ واقعہ اس طرح سے پیش آیا کہ اسی دن ایک بیگ خریدا تھا، گویا ہینڈ بیگ ٹائپ کی کوئی چیز، اور اس ہینڈ بیگ پر بہت خوش تھے کہ مثلا ایک نئی چیز خریدی ہے. تو ان کے ذہن میں آئے کہ اس میں امکان تھا کہ دنیا پرستی کا کوئی نہ کوئی چیپٹر کھلتا، اب اور ہم سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، ہم دنیا کی کوئی نئی چیز خریدتے ہیں تو اس سے کچھ نہ کچھ اٹیچمنٹ بننا شروع ہو جاتی ہے. تو ایک اٹیچمنٹ ٹائپ کی بننے کا امکان تھا. تو انہوں نے کچھ سوچا کہ ایسا تو نہیں تھا، میں نے یہ کیا تو نہیں تھا، تو یعنی میں دنیا میں مبتلا تو نہیں ہوا تھا، میں صرف خریدا تھا اور ارادہ ہوا تھا ابھی. تو ان کو جواب ملا کہ لات بھی نہیں لگی ہے، صرف دکھایا ہے کہ لگ سکتی تھی، سب ہو سکتا تھا، ابھی لگی نہیں تھی. تم نے بھی صرف ارادہ کیا تھا، اس کے مقابلے میں ارادے کا اظہار ہوا ہے، اور خدا نہ کرے کر گزرتے وہ بہت برا ہوتا. اچھا، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ سزا نہیں ملے گی، سزا اس کو ملے گی جو ان غلطیوں کے مقابلے میں ایک مقام رکھتا ہے، اس کو غلطیوں کے اوپر سزا مل سکتی ہے. اگر ہم لوگوں کو اس طرح کی سزائیں ملتی ہوں، شاید ہمارا چیپٹر کلوز ہو چکا ہو، پتہ نہیں کب کا. لہذا ایک اور بہت خوبصورت جملہ استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ جو اچھوں کی اچھائیاں ہیں وہ مقرب بندوں کے گناہ ہو جاتے ہیں. جو اچھوں کی اچھائیاں ہیں وہ مقرب بندوں کے لیے گناہ بن جاتے ہیں، وہ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ ایک صاحب ایک بازار کے اندر تھے، ان کو پتا چلا کہ لوگوں کے گھروں میں آگ لگ گئی ہے، یا وائس ورسا گھر کی طرف سے بعد میں پتا چلا بازار میں آگ لگ گئی ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ میرے گھر کو تو آگ نہیں لگی یا میری دکان کو تو آگ نہیں لگی؟ لوگوں نے بتایا نہیں، آپ کی دکان کو آگ نہیں لگی. کہا الحمدللہ. اس کے بعد کئی سال تک اس الحمدللہ پر استغفار کرتے رہے کہ میں نے کیا شیر کامل جملہ کہہ دیا. اگر لگ گئی ہوتی پھر کیا تھا؟ پھر الحمدللہ نہیں، پھر کیا الحمدللہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہ ہم سوچ لینا چاہیے تھا. اچھا، اب ہمارے جیسے کے لیے اگر آگ نہیں لگی اور میں نے کہا الحمدللہ، تو یہ بہت اچھی بات ہے، شکر خدا بجا لایا ہم نے. لیکن یہی جو ہم نے کیا اپنے اسٹینڈرڈ کے اندر بہت اچھا لگا، ان کے اسٹینڈرڈ میں ایک گناہ میں تبدیل ہو گیا. اور یہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایک خاص ملک کے اندر ایک خاص اسٹینڈرڈ بن جاتا ہے، اس سے آپ نیچے آئیں گے فوراً سمجھ میں آ جائے گا کہ کام غلط ہوا ہے، اور کس جگہ پر اگر وہ اسٹینڈرڈ نہ بنا ہوا ہو تو پھر بار بار نیچے آتے رہیں اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ معاملہ اچھا نہیں ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کے اسٹینڈرڈ خراب ہوئے، یا کہ یہ خراب نہیں ہوئے، بنے ہی نہیں ہیں، ابھی بنے ہی نہیں ہیں۔ تو اس کی وجہ کیوں ہے، کیا وجہ ہے اس کی، کیوں ایسا ہوا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ درود بھیجے گا محمد علیہ وسلم۔ ایک زمانہ تھا کہ ہندوستان، ظاہر ہے جب پاکستان کی ڈویژن نہیں ہوتی، ہندوستان پاکستان کی ادب اور اسلامی علوم کے اعتبار سے بہت اچھے مقام پہ تھا، بہت اچھے مقام پہ تھا۔ ابھی میں ایسی مثال کے طور پر عرض کر رہا ہوں، کچھ وقت پہلے، دو ہفتے پہلے دبئی میں تھا، تو وہاں پر ایک نئے عالم تشریف لائے دبئی میں، ایران سے، انتہائی متقی پرہیزگار اور عالم فاضل، اور وہ وہاں پر ایک بہت بڑی مسجد ہے، مسجد امام حسین، اس کی امام جماعت بن کے تشریف لائے۔ بالکل آفیشیل پوسٹ ہوتی ہے جو ایران سے آتا ہے وہ، اور ان کی ایک مدت ہوتی ہے، اور متقی پرہیزگار آدمی، تو جمعے کی وہاں پر مغرب کی نماز پڑھاتے ہیں، جمعے کی نماز بھی پڑھاتے ہیں، مغرب کی نماز میں ان سے ملنے گیا میں۔ تو بات ہوئی کہ ہندوستان یا پاکستان کی بات ہوئی، انہوں نے کہا پاکستان میں حالات بہت خراب ہیں، تو اس پر بات ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے، ہندوستان کے مسلمانوں کا، ہندوستان کے اہل بیت کے چاہنے والوں کا، ان کا حق بہت زیادہ ہے۔ پھر انہوں نے خود کہا، کہنے کی کہ ایک زمانہ تھا کہ ایران میں فارسی کی ادبیات میں وہ کمال نہیں تھا جو ہندوستان میں تھا۔ انہوں نے کہا کہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہندوستان میں جو فارسی کو کمال حاصل تھا وہ ایران میں نہیں تھا، ہندوستان میں جو فلسفے کو کمال حاصل تھا وہ ایران میں نہیں تھا، یہاں پہ تھا۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہوا کہ جب یہ انگریز داخل ہوئے، انہوں نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، انہوں نے ہر چیز کو ختم کر دیا۔ ان کا طریقہ کار بہت سادہ ہے، یہ لوگ دنیا کو کسی اور محور پہ چلا دیتے ہیں، جب دنیا کسی اور محور پہ چلتی ہے تو لوگ خود بخود اس طرف چلے جاتے ہیں جہاں یہ کثیر دیتے ہیں، کیونکہ لوگ دنیا کا مقابلہ نہیں پاتے۔ ترکی میں کمال اتاترک ہے، اس نے سادہ سا کام یہ کیا کہ اس نے اناؤنس کر دیا کہ آج سے رسم الخط عربک نہیں ہے، انگلش ہے۔ جتنا ماضی سے تسلسل تھا ترکی کا، سب کا سب ایک سال میں ختم ہو گیا۔ چند سال کے اندر جتنے بھی سیکھنے والے تھے انہوں نے ترکی جو انگلش زبان میں تھی وہ سیکھ لی، عربی زبان کا پڑھنا ممنوع ہو گیا، اور ترکی کا ماضی کے ساتھ سارا کا سارا تسلسل ختم ہو گیا، ثقافت، تاریخ، جو کچھ بھی تھی وہ ختم ہو گئی چند سالوں کے اندر۔ کیا ترکیب تھی؟ ترکیب یہ تھی کہ پہلے رسم الخط عربی کا تھا، ترکش لینگویج کا، اب ترکش لینگویج کا رسم الخط انہوں نے انگلش میں کر دیا۔ اتنے سے ایک حکم سے ساری ثقافت تبدیل کر دی۔ انگریزوں نے بھی یہ کیا، انگریز تو اور ڈراسٹک کام کیا، انہوں نے یہ کیا کہ جنگ آزادی کے بعد، 1857 کے بعد، انہوں نے انگلستان کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک بیوروکریسی کے لیے ڈپارٹمنٹ بنایا، سی ایس ایس ہمارے یہاں پہلے بنایا، انگلستان میں بعد میں بنایا، سی ایس ایس پہلے برطانیہ پہ بنایا، ہندوستان کے اندر بعد میں برطانیہ میں بنایا۔ انہوں نے سی ایس ایس کا ڈپارٹمنٹ کھولا اور اس کے اندر لوگوں کو انڈکٹ کرنا شروع کیا، اور ان کو وہاں پر لانے کے لیے ایک شرط تھی، وہ یہ کہ انہیں انگلش آنی چاہیے۔ تو انہوں نے انگلش کو شرط رکھ کے دنیا کا محور انگلش بنا دیا، جس کو انگلش آئے گی اس کو دنیا ملے گی، باقی لوگ جو ہیں ان کی زمینیں چھین لی گئیں، جاگیریں چھین لی گئیں، وہ جو بڑے بڑے نواب، جاگیردار، شہزادے، مہاراجہ تھے، وہ سب کے سب فقیر ہو گئے، ان سے وابستہ سارے خاندان فقیر ہو گئے، وہ جو سارے باعزت فقیر ہوئے ان کے پاس کام کاج کچھ بھی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ تھا کہ یا تو وہ انگلش سیکھ لیں اور انگریزوں کے تحت غلامی قبول کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو پھر فقر و فاقہ برداشت کریں، کیونکہ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی نظام تھا ہی نہیں۔ اس طریقے سے وہ ان کاموں کو انجام دے دیتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر بھی ایسے ہی تھا، حوض علمیہ تھا ماشاء اللہ، اور میں نے کچھ واقعات پڑھے تاریخ لکھنؤ کے، یعنی عراق سے بڑے بڑے نامی گرامی مرجہ تھے، آیت اللہ ابوالحسن اصفہانی اور معروف کمپانی کر کے ان کا نام مشہور تھا، وہ تشریف لائے ہندوستان کے اندر، ہندوستان کی بعض علماء کے ساتھ مناظرہ کیا، اور عجیب یہ تھا کہ اس زمانے میں سرکاری طور پر علم کو سرپرستی حاصل تھی، یعنی جو لکھنؤ کے نواب تھے وہ سرکاری طور پر علماء کو سرپرستی دیتے تھے اس قسم کی انٹلیکچوئل ڈسکشنز کے لیے۔ یعنی اب تصور یہ کریں کہ عراق سے مرجع تقلید آئے تھے ہندوستان، ہندوستان کے کچھ علماء کے ساتھ ڈسکشن ہوا تھا اور اس ڈسکشن کو جو نیریٹ کیا ہے وہ اس زمانے کے نواب نے کیا ہے۔ خود نواب اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا کہ وہ دو مرجع تقریر کے درمیان ہونے والی ڈسکشن کو لکھنے اور اس کو بیان کرنے کے قابل تھا۔ انہوں نے اجازت دی باقاعدہ دونوں سے کہ اگر آپ دونوں اجازت دیں تو میں یہ فخر حاصل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اس کو تحریر میں لے کر آؤں، اور ان کو اجازت دی گئی۔ اور اس گفتگو کے آخر میں لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہندوستانی علماء کا پلہ بھاری تھا، ہندوستانی علماء کا پلہ بھاری تھا، لیکن صرف ایک مشکل کے ساتھ، ہمارے معاشرے میں ایک خرابی ہے، ہم انسٹیٹیوشنز نہیں بناتے، ہم شخصیت پہ چلتے ہیں، یہ ہماری مشکل ہے۔ پورا کا پورا نظام چند شخصیتوں پہ چل رہا تھا، انسٹیٹیوشنز نہیں بنا۔ انسٹیٹیوشنز کیسے کہیں گے ہم شخصیت کے مقابلے میں؟ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے ایک ادارے کا نظم و نسق ایسا بنایا جاتا ہے کہ فرد رہے یا نہ رہے ادارہ چلے گا جیسا کہ تھا۔ اس کو ہم کی کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائز کر دینا، اس کو سوسائٹی کے اندر آپ نے انسٹیٹیوشنز بنا دی۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نہیں، یہ نظم و نسق اس وقت تک ہے جب تک یہ شخص زندہ ہے، جیسے ہی یہ مرے گا ادارہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، ادارے کے ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بلڈنگ ختم ہو جائے گی، بلڈنگ باقی رہتی ہے۔ اگر آپ نے بلڈنگ کو 100 سال کے اصولوں کے تحت بنایا تو بلڈنگ تو 100 سال چل جائے گی، مسئلہ یہ تھا کہ اس کی پروڈکٹیوٹی باقی رہے گی یا نہیں رہے گی، وہ ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ادارے نہیں بنتے، شخصیت پہ بنتے۔ مجھے احساس ہوتا ہے کہ شاید وہ جو عظیم الشان حوض علمیہ تھا وہ چند شخصیتوں کی اساس کے اوپر چل رہا تھا، اور واضح طور پر اس میں علامہ نقم صاحب کے جو خاندان تھے، یعنی سید العلماء کا جو خاندان تھا، یہ واضح طور پر سر فہرست تھا۔ اس کے اندر سید العلماء کے خاندان کے اوپر وہ سارا حوض علمیہ جو لکھنؤ کا تھا وہ چل رہا تھا، اور بدقسمتی سے جب اس کے اوپر زوال آنا شروع ہوا تو معاملہ بگڑنا شروع ہو گیا، اور جو اس کی انتہا ہوئی وہ 1930 کے قریب ہوئی۔ 1930 کے قریب لکھنؤ میں شیعہ سنی فسادات ہوئے، اور ان شیعہ سنی فسادات کے نتیجے میں انگریزوں نے جتنے لکھنؤ کے اندر مدارس اور لائبریریز تھی سب سیل کر دی، سب بند کر دی۔ ہمارے کچھ دوستوں نے جو لکھنؤ سے تھے ہمیں بتایا ہے کہ 1930 کی سیل ہوئی لائبریری آج تک نہیں کھلی ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ جو لائبریریز کے اندر گئے انہوں نے بتایا کہ اندر کتابوں میں سوائے راکھ کے کچھ نہیں بچایا، کوئی فیومیگیشن نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوا۔ تو وہ جتنا ذخیرہ تھا وہ 100 سال کے اندر تہس نہس ہو گیا۔ 100 سال تو میں زیادہ کر رہا ہوں، اس سے بہت پہلے ہی ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ ساری داستان ہے جو ہمارے ساتھ ہوئی۔ ہم لوگ اس زمانے میں فرقہ واریت کے اندر جو بھوت میں مبتلا کر دیے گئے، انگریزوں نے ظاہر اس پر بہت محنت کی۔ اب یہ موقع نہیں ہے کہ میں عرض کروں کہ انہوں نے اس کام کو کیا کس طریقے سے تھا۔ اتفاق میرا ایم فل میں تھیسس اسی پہ تھا، پاکستان میں فرقہ واریت کی بنیادی اسباب۔ تو ہمارا ہسٹوریکل پرسپیکٹو تھا، ہم نے 500 سال کی فرقہ واریت کا جائزہ لیا تھا کہ گزشتہ 500 سال میں فرقہ واریت یہاں بنی کیسے۔ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہو کیا رہا ہے۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کام کیا، وہاں علمی زوال آ گیا۔ 1930 کے بعد ہمارے پاس علماء بننا تقریباً بند ہو گیا۔ اس کے بعد 1947 میں پاکستان بن گیا۔ اب جو پاکستان بنا تو ایک اور مصیبت آ گئی، وہ یہ کہ پہلے تو ہم لکھنؤ سے جغرافیکلی جڑے ہوئے تھے، اب لکھنؤ سے ہمارا جغرافیہ سے کوئی تعلق نہیں تھا، اب ہم دو ملک تھے، اور ایسے دو ملک تھے جن کے درمیان آنے جانے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اور جب پاکستان بنا تو پاکستان کی سرزمین پر کوئی شیعہ مدرسہ نہیں تھا، جو پہلا شیعہ مدرسہ تاسیس ہوا ہے یا تو یہ نازم آباد میں جامع امامیہ ہے یا لاہور کے اندر جامع منتظر، ان دونوں میں سے کوئی ایک مدرسہ ہے۔ اور اگر کوئی انٹیریئر میں مثلا شاید کہیں پر کوئی ہوا ہو اس کے علاوہ تو ہمیں اس کی خبر نہیں ہے۔ کم سے کم جہاں تک مجھے پتا ہے، جو میں ابھی تک گھوم چکا ہوں پاکستان کو، کئی دفعہ دیکھ چکا ہوں بہت سارے علاقوں کو، ان میں مجھے کوئی مدرسہ ایسا نظر نہیں آتا جو سابقہ میں نہیں کبھی بنا ہو، ایسا کوئی مشہور مدرسہ رہا ہو۔ تو ہمارے پاس یہ مشکل رہی۔ اس کے بعد جیسے ہمارا تعلق لکھنؤ سے ختم ہوا، اور اس سے پہلے جب لکھنؤ فرقہ واریت سے گزر ہوا تھا تو علمی زوال ہمارا شروع ہو چکا تھا۔ اچھا، وہ جو علمی زوال شروع ہوا اس میں ایک اور مشکل ہے معاشرے کے اندر۔ معاشرے کے اندر مشکل یہ ہے کہ اگر آپ اچھی روٹی نہیں دیں گے تو لوگ بھوکے نہیں مریں گے، لوگ گندی کھا لیں گے، اور اگر آپ صاف پانی نہیں دیں گے تو لوگ پیاسے نہیں مریں گے، لوگ گندا پانی پی لیں گے، اور اگر آپ عالم و فاضل کو نہیں دیں گے معاشرے کو تو ایسا نہیں ہوگا کہ وہ روک جائیں گے، وہ اس سے کم پہ قناعت کر لیں گے۔ صرف ایک مشکل ہے کہ پھر جو وہ حشر کرے گا وہ اللہ جانتا ہے. وہ تو بیچارے اپنی مجبوری میں گندا کھانا کھا لیں گے, گندا پانی پی لیں گے, لیکن کیا گندا کھانا گندا پانی مجبوری کی وجہ سے ان پہ رحم کرے گا؟ وہ رحم نہیں کرے گا. ان کو علماء نہیں ملے, کوئی بات نہیں, علماء نہیں ملے تو کیا ہوا, کام تو ہونا تھا نا, وہ کام ہو گیا, اور جس طرح سے ہوا پھر ہمیں اندازہ ہے کہ کیا ہوا. یعنی اگر من جیسے سے کوئی پوچھے تو میں کہوں گا ہم نے تقریباً 50 سال اپنے برباد کر دیے علمی اعتبار سے. علمی اعتبار سے ہمارے درمیان تقریباً 40-50 سال کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی, کوئی میجر ڈیولپمنٹ. یعنی اس کی صرف ایک نشانی ذرا سی دیکھیے گا, 1940 کے بعد سے تقریباً, اگر میں پیچھے بھی لے جاؤں تو میں اتنا دعویٰ نہیں کر پاؤں گا, لیکن اگر آپ 1930-40 کے بعد سے لے کر 1980 تک تقریباً 50 سال برصغیر میں شیعہ کی طرف سے لکھے جانے والی کتابیں مجھے بتا دیں کتنی ہیں, اور کون سی کتابیں جو نامی گرامی ہیں, تو آپ دیکھیں گے کہ آدم کچھ اور ہے, معاملہ ہی کچھ اور ہے. اچھا اس زمانے میں ترجمے کی بات نہیں ہوئی تھی, کتابوں کے ترجمے پہ اتنا اصرار نہیں تھا, یعنی فارسی زبان سے یا عربی زبان سے اتنے ترجمے نہیں ہو رہے تھے, اکا دکا کتابیں چھپا کرتی تھی. نتیجہ یہ کہ اگر کوئی اس زمانے کو اٹھائے 1930 سے لے کر 1980 تک اور اس زمانے میں دیکھیں ہماری علمی کاوش کتنی ہے, تو آپ پریشان رہ جائیں گے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آخری 70 سال میں صرف ایک اردو کی کتاب عربی میں ترجمہ ہوئی ہے, شیعہ کی طرف سے لکھے جانے والی. آخری 70 سال میں 80 سال میں ایک اردو کی کتاب ہے شیعہ جو اردو میں لکھی گئی ہے اور عربی میں ترجمہ ہوئی ہے, صرف ایک کتاب. اس کا مطلب کیا ہے, ہمارے پاس دوسروں کو دینے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں, اور جو ہمارا اپنا حشر ہوا ہے وہ آپ کے سامنے, اس کے بعد تو پھر کام آپ کو پتہ ہی کیا ہو گیا, ایک عجیب و غریب فضا ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی. اب میں کیا اس میں پولیٹیکل انالیسس کا اضافہ کروں کہ 1980 میں جب انقلاب اسلامی ایک طرف سے آیا اور رشیا اور افغانستان کا کیس دوسری طرف سے شروع ہوا, تو ہم محض جنگ بن گئے, ہم محض جنگ بن گئے وہابیت اور سلفیت کی, اور اس نے جو انویسٹمنٹ کی ہے تقریباً 10 سال اس کو اب ہم کاٹ رہے ہیں. یہ فصل بو دی گئی ہے, اس فصل کو میں اب کاٹ رہا ہوں. اچھا یہ جو بوئی گئی ہے یہ 80 سے 90 کے درمیان بوئی گئی ہے, ملینز آف ڈالرز کیا حشر ہوا ہے ہمارا. میں آپ کی خدمت میں صرف اتنا عرض کرتا چلوں, 1994 میں میں نے حساب لگایا تھا کہ اس 8 سال میں 1980 سے لے کر 88 تک زکات فنڈ سے کتنا پیسہ لگا ہے, جو شیخوں نے لگایا اس کی بات نہیں کر رہا, سعودیہ قطر کویت فلاں عراق انہوں نے لگایا اس کی بات نہیں کر رہا, صرف زکات فنڈ سے پاکستان کے آفیشیل زکات فنڈ سے $8 million لگا تھا, $8 million زکات فنڈ سے صرف. اور اب اس اب آپ کے پاس $1.90 کا ہے, اس وقت آپ کے پاس $1.18 کا تھا, اب آپ تصور کریں کتنا پیسہ لگا ہے اس معاملے کے اوپر. اچھا یہ سب لگا ہے اور ہماری طرف سے کیا لگا ہے, پھر اسٹیٹسٹکس کروں. 1995 میں ہمارے پاس جو مخالفین کی انویسٹڈ رقم تھی جو فرقہ وارت کے اوپر نظر ہو رہی تھی, وہ میں آپ کو اندازے میں بھی نہیں بتا سکتا کتنے ملین ڈالر پر اینم پہ چلی گئی تھی, سالانہ کتنے ملین ڈالر پہ تھی, اور ان کے بچوں کی تعداد کتنی تھی, لیکن ایک تخمینہ اس وقت تھا کہ تقریباً 18 لاکھ لڑکے لڑکیاں ان کے مدرسوں میں ہیں, 18 لاکھ. ہمارے پاس اس وقت تعداد 5,500 تھی, 5,500 لسٹ میں نے دیکھی, 5,500, اور ان کے 18 لاکھ. جماعت اسلامی نے ایک پورا بک چھاپی, کتاب چھاپی ہے پاکستان کے مدرسوں کی صورتحال پہ, تو انہوں نے قبول کیا ہے کہ ان کے مدارس کے اندر موجود طلاب کی تعداد 20 لاکھ سے زیادہ ہے. یہ ہماری صورتحال ہے. اب یہ جو صورتحال ہے یہ انتہائی خطرناک صورتحال ہے. خطرناک کس اعتبار سے, آپ کے پاس علمی ذخیرہ نہیں ہے, آپ کے پاس علمی تحریک نہیں ہے, کوئی علمی کام نہیں ہوا, اور مشکل سے یہ ہو گئی کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ایسی نہیں ہے جو لوگوں کو دین دے سکے, کوئی ذریعہ نہیں بچا جو لوگوں کو دین دے سکے. یعنی اب تصور فرمائیے, پہلے ہمارے پاس ایک دے کر ایک ذریعہ تھا دینیات سینٹر سے, بچے دینیات سینٹر میں جاتے تھے مولانا کچھ سکھا دیتے تھے. اب معاملہ یہ ہوا کہ اس دور کے اندر وہ دینیات سینٹر کا نظام بھی ختم ہو گیا, اب ہمارے پاس باضابطہ کوئی نظام ایسا نہیں ہے جس کے اندر رہتے ہوئے ہمارا بچہ اپنی جوانی سے پہلے دین سیکھ لے، کوئی نظام نہیں ہے. اب کیا اب تو سب قسمت پہ ہے. قسمت پہ کیسے؟ وہ یہ کہ بچہ جوان ہو جائے گا، پہلے بالغ ہو جائے گا بغیر دین سیکھے، بالغ ہو جائے گا، جب اپنے تعلیمی اداروں میں جائے گا تو اس کو چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. اگر وہ اس چیلنج کے مقابلے میں مقاومت دکھا گیا اور دین سیکھنے پر خود سے آ گیا تو زبردستی کر کے ہم سے دین سیکھ لے گا، ہم نہیں سکھائیں گے، ہم نہیں سکھائیں گے اسے. اچھا، مجالس کی جو صورتحال ہے باپ کے سامنے، مجالس میں مثال کے طور پر ہمارا جیسا آدمی مجالس میں استثناء ہے جو لوگوں کے دماغ پر بوجھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کو اس کے اوپر بہت کچھ سننا پڑتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، مجلس ہے ہی نہیں اصلا کہ جس میں ہم لوگوں سے اصرار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے ذہن کے اوپر کچھ بوجھ ڈالیں، اس کو کچھ سمجھنے کی کوشش کریں. اور یہ اصرار ہے کہ اور مخالفین کا اصرار ہے، یعنی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ وہ ہمارے پاس آتے ہیں مجلس کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب یہ مجلس نہیں تھی، یہ واعظ تھا، یہ لیکچر تھا، اسے مجلس نہیں کہہ سکتے. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ علوم اہل بیت کو اور اہل بیت کے ماننے والوں کو علم سے آشنا کرنے کے لیے اور کون سا در ہے ہمارے پاس، ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. آپ یقین کرنا یہ ہماری علمی کمزوری کا یہ عالم ہے. میں صرف ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، کراچی کا ایک بہت بڑا ممبر، نام لوں گا تو سب واضح ہو جائے گا لہذا نام نہیں لوں گا، بہت بڑا ممبر، اس کی آرگنائزنگ کمیٹی بیٹھی ہے اور اس کی آرگنائزنگ کمیٹی میں ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ یہاں پر کس عالم کو بلانا ہے. اور اس گفتگو کے دوران اس کے ایک انتہائی سابق بہت ہی محترم انسان دنیا سے گزر چکے ہیں اس وقت، انہوں نے کھڑے ہو کر بالکل واضح الفاظ میں یہ ارشاد فرمایا، دیکھیے صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ عزاداری ہے، کوئی درسگاہ نہیں ہے. اب ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عزاداری درسگاہ حسینیت کی سوا اور کیا ہے پھر، یعنی اگر عزاداری درسگاہ نہیں ہے تو پھر درسگاہ کون سی ہے؟ پھر سید الشہداء کے پیغام کا درس کہاں پہ دینا ہے؟ اسلام کی درسگاہ پہ کون سی ہے ہمارے پاس؟ مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آیا. یعنی اگر عزاداری کو ہٹا دیں تو پھر کون سی درسگاہ ہے ہمارے پاس؟ اگر میں کالجز سے توقع کروں گا کہ وہ اسلام سکھائے، یونیورسٹی سے توقع کروں گی وہ اسلام سکھائے، یا او لیول اور اے لیول کے اسکول سے توقع کروں گا کہ وہ مجھے دین دیں گے؟ کہاں سے دین دوں گا؟ اور یہ وہ حقیقت ہے جس کی بنیاد پر علمی سطح کم سے کم ہوتی چلی گئی. اچھا، اب اس عالم میں جبکہ ہماری طرف سے علمی سطح گر رہی تھی، مخالفین کی علمی سطح بڑھ رہی تھی، یا کہیے جہالت کی سطح بڑھ رہی تھی، ان کے لیے کام کرنے والے دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹیز کے اندر بڑے بڑے وسائل کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور ان کے لیے دلائل فراہم کر رہے تھے، ان کے لیے کتابیں چھاپ رہے تھے، ان کے لیے ریسورسز فراہم ہو رہی تھی کہ آپ جو کرنا چاہیں کیجیے، اور ان کے لیے ایک جال بچھا ہوا تھا. یعنی آپ تصور فرمائیے، میں خود ایک دفعہ بائی روڈ ایران جا رہا تھا، بس میں جا رہا تھا، اور جو اس زمانے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ 1985-86-87 میں آپ اگر اس جگہ سے گزر رہے ہوں تو وہاں پہ کیا عالم ہوتا ہوگا کہ وہ بھوت اس وقت اصل میں وہاں پہ بن رہا تھا. وہاں پہ تو میرے برابر میں ایک آدمی بیٹھا تھا جو طالب علم تھا، دینی طالب علم تھا ان کے مدرسوں کا. تو میں نے اس سے بات پوچھی کہ بھائی تم لوگ کہاں پڑھ رہے ہو، کہاں پہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے سب بتایا کہ ہمارا یہ سلیبس ہے، یہ ہے، وہ ہے. اچھا، میں نے بھی اظہار نہیں کیا کہ میں کہاں پڑھ رہا ہوں اور میرا کیا تعلق ہے. تو اس نے سب کچھ بتایا کہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے. تو میں نے اس سے کہا کہ بھائی یہ اتنے لوگ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں، اگر ایک آدمی کے اوپر مثلاً 20 روپے بھی خرچ کر رہے ہو ڈیلی تو یہ تو بہت بڑی رقم بنتی ہے، یہ دار الدین کے صحرا میں اتنا پیسہ آتا کہاں سے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کوئی ہمیں تو نہیں دیتا بھائی کہ ہم بھی ایک مدرسہ بنا لیں. کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں ہے، فلاں مہینے میں شیخ صاحب آتے ہیں عرب سے، آپ آ جائیے گا، وہ آپ کو بھی بنوا دیں گے، مسئلہ نہیں ہے، آپ کو بھی عمارت کے پیسے دے دیں گے، آپ کو بھی سال کا بجٹ دے دیں گے، آپ بھی شروع کر دیجیے. اس طرح سے ہو رہا تھا اور ہم یہاں بیٹھے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہمیں دین کیسے حاصل کرنا. ان تمام کے پیچھے ایک حقیقت ہے، وہ دیکھیے ہار پھر بھی انہیں کی ہے اور جیت پھر سید الشہداء کی ہے. سبحان اللہ، ہر بار بار والے محبت صلوات اللہ صلی علی محمد محمد. یہ تمام باتیں کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ ہم میدان میں رہ جائیں گے، نہیں ہم میدان میں نہیں رہیں گے، ہم ہوتے تو رہ جاتے، ہمارے پیچھے سید الشہداء ہے، میدان نہیں رہیں گے، یہ ہمیں پتا ہے. اگر ہم ہوتے تو پھر تم مل جاتے ہیں، یہ تو طے شدہ بات، ہم نہیں کر سکتے تھے. اور پھر جب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں تو پھر مولا کا ایک جملہ سمجھ میں آتا ہے، کسی نے وقت کے امام کے سامنے التجا کی، درود بھیجے ان کے نام پہ، التجا کی کہ مولا ہماری دعا فرمائی گا. امام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر ہم دعا نہ کرتے تو تمہیں دشمن کچل دیتے. ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد انسان آسانی سے کہہ سکتا ہے کہ واقعا اگر سعید الشہدا کی دعا نہ ہوتی تو یہ لوگ ہمیں کچل دیتے، انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا. اچھا عجیب بات یہ کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، اور نہیں معلوم سعید الشہدا کے صدقے میں کس طرح سے قوم بچتی ہے، کیسے ان مارکوں سے نکلتی ہے. وہاں ان کے اسٹریٹجسٹ بیٹھتے ہیں، ان کے پلانرز بیٹھتے ہیں، یہاں پر کچھ نہیں ہے ہمیں معلوم، اور جو کچھ نہیں ہے وہ دنیا کا نہیں ہے، باقی اہل بیت کے در کا بہت کچھ ہے الحمدللہ، اسی نے ساری بچت کی. اب اس بات پہ یقین رکھیے گا مجھے کہ یہ دنیا اپنی تمام تر مکاریوں کے باوجود یہ پرچم حسین کو آج برابر میں نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم نے عراق کے اندر بھی دیکھ لیا، لبنان کے اندر بھی دیکھا ہے، اور اس پاکستان کے اندر بھی دیکھ لیا ہے. اس وقت ہمیں 30 سال ہو گئے اس مصیبت کو سہتے ہوئے، اور اس 30 سال کے اندر کچھ جگہوں پر شاید ہم تھوڑے سے کم ہوئے ہوں، لیکن میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اور گراف بنائے ہمارا، ہم نیچے نہیں رہے الحمدللہ، ہم نے طاقت کا اظہار کیا. ہاں بہت سارے لوگ شہید ہوئے اور یہ عمل قطعی ہے، آج بھی ایک ظاہر ہے کہ شہید ہوئے ہیں، آپ کو خبر مل چکی ہے. اس بات پہ یقین رکھیے گا کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پر ظلم نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا، یہ لوگ ہمارے پر ظلم کرنے کی کوشش کرتے رہیں، یہ نہیں ہوگا کہ یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ کریں گے، یہ ہمیشہ کریں. اور بھول جائیں کہ یہ ختم ہوگا، یہ نہیں ہوگا ختم، چاہے آپ کمزور ہوں چاہے آپ طاقتور ہوں، آپ کے دشمن بھی رہیں گے اور آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ہماری کبھی بھی شکست جسم کے مرنے سے نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. بہت سادہ سی کیلکولیشن ہے یہ، تو یعنی بہت انگلیوں میں سوچنے والی بات ہے کہ کراچی کی آبادی اگر 1 کروڑ سے اوپر ہے، 1 کروڑ 30-40 لاکھ بیان کرتے ہیں، پورے پاکستان کی آبادی اگر میں ایوریج لے لیتا ہوں، بہت کم پہ لے لوں 15 کروڑ آبادی لے لوں، اور اہل بیت کے ماننے والوں کی تعداد کم از کم میں لے لوں، جس کو دشمن بھی اپنی ویب سائٹس پہ اعتراف کرتے ہیں، تو ہم 20% ہیں. اگر ہم 20% ہیں تو اس کا مطلب ہے پاکستان میں ہماری تعداد 3 کروڑ سے کم نہیں ہے. 3 کروڑ تعداد کے ساتھ روزانہ 10 آدمی بھی شہید کیے تو کیا یہ ہمیں مان سکتے ہیں؟ روزانہ 10 آدمی شہید کر رہے ہیں، اگر یہ روزانہ 10 آدمی بھی شہید کریں گے، یہ ایک سال میں 3650 لوگ شہید کر پائیں گے، 10 سال کے اندر 36,000 لوگ شہید ہوں گے، اور اس کے ایک 10 سال کے بعد میں کہتا ہوں 100 سال لگا لو تو 3.5 لاکھ لوگ شہید ہوں گے. اب یہ تصور کریں کہ کیا 3 لاکھ لوگوں کے شہید ہونے سے 3 کروڑ کی آبادی ختم ہو جائے گی؟ نہیں. تو یہ ان کے اسٹریٹجسٹ کو نہیں پتا کیا، ان کے پلانرز کو نہیں پتا کہ اس طرح یہ ہمیں ختم نہیں کر پائیں گے؟ یہ یقین فرمائیے ان کی کوئی کوشش ہمیں جسم سے ختم کرنے کی نہیں ہے، ان کی کوشش جسم سے ختم کرنے کی نہیں ہے، یہ صرف ہمیں ڈرا کے ختم کرنا چاہتے ہیں. بس ان کی ساری حکمت عملی یہ ہے کہ ان کے پرومیننٹ لوگوں کو مارا جائے، ان کے جو تھوڑے سے ابھرتے ہوئے لوگ ہیں ان کو مارا جائے، ان کی خالی جگہ کو دیکھ کر باقی لوگ ڈریں گے. ان کا کہنا یہ، ان کی اسٹریٹجیز یہ سوچتے ہیں کہ ان کے پرومیننٹ لوگوں کو مارا جائے، ان کی خالی جگہ کو دیکھ کر باقی لوگ ڈریں گے، جب وہ ڈریں گے تو اپنے جذبوں میں کم پڑ جائیں گے. چلو، اور جب کوئی قوم اپنے جذبوں میں ڈر جاتی ہے اس کا مستقبل تاریخ ہو جاتا ہے. صحیح. اب ہمیں صرف ایک کام کرنا ہے، صرف ایک کام کر لیجئے، آپ یقین فرمائیے، میں کہتا ہوں کتنا حل آسان ہے. مجھے کہ جب بھی کوئی شہید ہو پوری طاقت سے دنیا کے سامنے کہ ہم سب شہید ہونے کو تیار ہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا. یعنی معاملہ ختم ہو جائے گا، یہ نہیں کہ شہید نہیں کریں گے، شہید تو بھی کریں گے، حملہ تو پھر بھی کریں گے، لیکن آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. کیوں؟ ان کی ساری پلاننگ صرف ڈرانے پر ہے، آپ ڈریں نہیں بس. اور کوئی دنیا کی قوم ڈرے سید الشہداء کا مارنے والا کیوں ڈرے گا؟ کوئی بھی ڈرے. ہم تو کہہ رہے ہیں سید الشہداء، شہداء کے سردار. تو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ میں شہید ہوں گا تو ان کی سرداری میں جاؤں گا، میں کیوں ڈروں؟ آپ اس ایک نقطے پر اصرار کریں کہ بھائی وہ سید الشہداء ہے. اتفاقا مجھے ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ سب سے بڑا لقب جو امام کا بار بار امام کے نام کے ساتھ آنا چاہیے وہ یہی سید الشہداء کا لقب ہے. دس القاب ہیں امام کے، ہزاروں القاب لیے جا سکتے ہیں، لیکن جس لقب کی اس وقت سب سے بڑی ضرورت ہے وہ سید الشہداء ہے. آپ قوم کو شہادت طلب بنا دیں اور شہادت کا احترام سکھا دیں، اور پھر مطمئن ہو جائیے کہ ان کے اسٹریٹجسٹ جتنی بھی پلاننگ کریں گے اس قوم کا کوئی چیز نقصان نہیں ہوگا، بالکل نقصان نہیں ہوگا. صرف ایک ہمت دکھائیں، ہمت دکھائیں شہادت سے مرنا، ایک بات یہ کر. دوسری بات یہ، دیکھیے صاحب ایک دفعہ یہ ہوتا ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ بھائی فلاں جگہ مارکا ہے، قوم کو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے؟ میں کہتا ہوں ہاں بھائی قوم کو آنا چاہیے. پھر کوئی پوچھے بھائی تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ اب یہ بڑا کوشچن ہے. اگر یہ طے ہے کہ قوم آئے اور میرا بیٹا نہیں آئے گا تو پھر قوم بھی نہیں آئے گی، یہ تو پھر غلط بات ہے، یہ نا انصافی ہے. آپ یہاں پر کہیں کہ ہاں بھائی میں نے بھی آپ کے سامنے کہا بھائی شہادت طلب ہونا چاہیے ہوگا، اور جیسے ہی کوئی مشکل وقت آئی آپ اپنے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا تم گھر سے باہر نہیں نکلنا، تو پھر آپ قوم کے ساتھ اچھا کام نہیں کر رہے، چونکہ آپ نے غلط میسج اپنی اگلی نسل کو دے دیا. دو اعتبار سے غلطی ہو گئی، ایک بات تو غلطی ہو گئی آپ نے قوم کی طاقت کم کر دی، قوم کی جوان طاقت کم کر دی، ایک غلطی. دوسری غلطی یہ ہوئی کہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ اگر اس بچے نے مجھ سے خوف سیکھ لیا تو اگلی نسل میں کون جان دے گا؟ جانے تو دینی ہے، یہ تو ہونا ہے. اگر خدا نہ کرے میں نے اپنے بچے کو یہ سکھا دیا کہ بیٹا آپ میدان میں نہیں آئیے گا، چلو میں جان دینے کو کافی ہوں، تو بھائی سوال یہ کہ میں تو جان دے دوں گا پھر اگلی نسل میں کیا ہوگا؟ تو ڈرپوک ہو جائے گی، بزدل ہو جائے گی. زیادہ جو مجھے بات سمجھ میں آتی ہے، ہر مارکے کے اندر میری اولادوں میں سے ایک کم از کم میرے ساتھ ہونا چاہیے، ایک ساتھ ہونا چاہیے، کم از کم ایک ساتھ ہونا چاہیے، تاکہ ایک تو یہ کہ اگلی نسل کو یہ میسج ملتا رہے کہ ہم نے یہ دین آسانی سے نہیں لیا، ہم نے قربانیاں دی ہیں، اور ان کو یہ میسج ملتا رہے کہ ہم قربانیاں ابھی بھی دینا چاہتے ہیں. ہماری اولادوں کو یہ سیکھنا ہوگا ہم سے کہ ان کی شہادت ہمارے لیے قابل فخر ہے، ان کو یہ بات سیکھ لینی ہوگی. یعنی مثال کے طور پر ہمارا کوئی بچہ ہم سے یہ نہ سیکھے کہ بیٹا تم میرے بڑھاپے کا آسرا ہو، یہ نہیں سیکھنا چاہیے، یہ مت سکھانا بچوں کو کہ تم میرے بڑھاپے کا آسرا ہو، یہ مت سکھائے. آپ دیکھیں تم میرے امام کی امانت ہو، ہمارا آسرا کیوں بنتا ہے؟ ہمارا آسرا نہیں بنو، ہمارے دین کے لیے فوجی بنو، ہمارا دین ہے اس وقت سب کچھ. ہمیں اچھا ان باتوں پر مسلسل اصرار کریں، مسلسل اصرار کریں. یعنی میں اپنے آپ کی خدمت میں یوں عرض کرنا چاہوں گا، آپ بچوں کو بھی کبھی کوئی تحفہ دیں ان کے ذہن میں نہ آئے کہ میرے باپ نے مجھے دیا ہے، یہ نہیں لگے گا. کوشش کریں آپ اپنے بچے کو بھی کبھی دیں تو اس کو سکھائیں کہ مجھے بھی میرے امام نے دیا ہے، میں نے مسلسل یہ بات سکھائی. اچھا ممکن ہے کوئی یہ کہ بھائی یہ لفظ کی ادائیگی میں فرق ہے، لفظ کی ادائیگی میں فرق نہیں ہے، بچے کی نفسیات میں فرق آئے گا. اگر میں بچے کو اپنے سے اٹیچ کرتا رہا تو میرے شہید ہونے پہ وہ سمجھے گا کوئی نقصان ہوا، اور اگر میں بچے کو اپنے امام سے اٹیچ کرتا رہا تو میرے شہید ہونے سے کوئی نقصان فیل نہیں ہوگا. جانتا اس کا امام زندہ ہے. اذان محترم، میں نے موضوع سے ہٹ کر صرف خلاصے کے طور پر آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا کہ ہم گزشتہ 20-25 سال سے کس جنگ میں مبتلا ہیں. یہ جنگ اسلحے کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ طاقت کی جنگ نہیں ہے، یہ جنگ پیسے کی جنگ نہیں ہے، یہ صرف مینٹیلٹی کی جنگ ہے، نفسیات کی جنگ ہے. اس میں صرف ایک نفسیات حاکم ہے، ایک قوم ہے جو دوسری قوم کو ڈرانا چاہتی ہے اور دوسری قوم کو یہ ثابت کرنا ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں. اچھا جتنی دفعہ آپ ثابت کریں گے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، ان کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی. اور یہ جو آپ شہید کے جنازے کے اوپر جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد اپنی وحدت کا اظہار کیا اور پوری دنیا کو بتایا کہ بھائی پاکستان کا شیعہ ڈرنے والا نہیں ہے، یہ ان کی ساروں کی اسٹریٹجیز کو آپ نے نابود کیا. انہوں نے خوب محنت کی تھی اس کے اوپر، بہت محنت کی تھی کہ کسی طرح یہ ثابت کر دیں کہ یہ قوم ڈر جائے، ایسا نہیں ہوا. ان کی اسٹریٹجی ناکام ہوئی، آپ کامیاب ہوئے. آپ نے ڈرنے کی کوئی عادت کا اظہار نہیں کیا، آپ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا، کہا کہ ہم مقابلے کے اندر ہیں اور ہم کبھی بھی مقابلے سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں ہیں. اچھا اب ان کے سامنے یوں رہا کہ یہ باہر سے ہم پر حملہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ باہر سے ہم پہ حملہ کرتے ہیں، ہمارا فرض شہید ہوتا ہے لیکن قوم نہیں ڈرتی. اب یہ ایک اور کام چل رہا ہے، وہ یہ کہ اندر سے حملہ کر، اور یہ ہمیشہ کا دشمن کا حربہ ہے. فتح مکہ کے بعد کفار مکہ کو پتا تھا کہ اب اللہ کے رسول سے سامنے سے نہیں جیت پائیں گے، اندر جا کے جیتنا پڑے گا. یہ ہمیشہ کا دشمن کا حربہ ہے اور ہمیشہ انہوں نے یہی کام کیا ہے، چاہے وہ ایران کا معاملہ ہو، چاہے وہ لبنان ہو، چاہے وہ عراق ہو، چاہے ہم ہو، کہیں پر بھی ہوں، جب یہ علنی دشمن میں نہیں جیت پاتے تو یہ اندرونی دشمنی سے ہمیں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا اندرونی دشمنی کے لیے ان کے پاس جو واحد حربہ ہے، جو مشہور و معروف حربہ ہے، وہ اختلاف ہے. بس نفرتوں کو پھیلا دینا، بے اعتمادی کو فروغ دینا، ان کا سارا حربہ یہ، ان کا سارا حربہ یہ اختلاف پھیلائے، نفرتیں پھیلائیں، اعتماد سلب کر دیں، اعتماد ایک دوسرے سے محروم کر دیں اعتماد سے. اچھا اب اس مشکل میں جیتنا بہت سخت کام ہے. ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک جگہ پہ کھڑا ہوں اور میرا ایک دشمن ہے جو مجھے پتا ہے سامنے سے آئے گا. یہ جنگ بہت ہی آسان ہے، یہ جنگ بہت ہی آسان ہے. مجھے پتا ہے ایک دشمن ہے، وہ سامنے سے اسلحہ لے کے آئے گا، میں جیسے کسی کو سامنے سے اسلحہ لاتے دیکھوں وہ سمجھ جاؤں گا یہ میرا دشمن ہے. اچھا ایک دفعہ یہ ہوتا ہے کہ میں محاذ کے اندر کھڑا ہوں، کسی مقام پہ کھڑا ہوں میدان کے اندر، مجھے پتا ہے ایک آدمی مارے گا اور مجھے پتا ہے میرے جسم پہ مارے گا، اس کا بھی دفاع آسان ہے. کیوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جو بھی ضرب لگے گی وہ جسم پہ لگے گی اور جسم کی ضرب کے نتیجے میں صرف جسم ہوگا جو کٹے گا اور کچھ نہیں ہوگا. اب تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک سامنے سے آدمی نہیں آتا ہے اور جسم پہ بھی وار نہیں کرتا ہے، یہ فکر پہ وار کرتا ہے. اس کی شناخت بہت مشکل ہے، اس کی شناخت بہت سخت ہے. ایک مثال صرف آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ذرا دیکھیے گا کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پر دنیا میں. درود بھیجے گا محمد چند برس پہلے انٹرنیٹ پر ایک سیریز اپلوڈ کی گئی، ایک سیریز اپلوڈ ہوئی، بہت خوبصورت سیریز وقت کے امام کے حوالے سے، اور اس کی مقبولیت بہت زیادہ ہوئی، مقبولیت بہت زیادہ ہوئی، جوانوں نے خاص کر اس کو بہت زیادہ دیکھا، بہت اٹریکٹ ہوئے، اور میں تقریباً پاکستان کے باہر جہاں کہیں جاتا تھا لوگ اس پہ خوش ہوتے تھے کہ بھائی یہ بہت اچھی سیریز بنی ہے. بہت سارے ایپیسوڈ تھے اس کے، مجھے نہیں یاد کتنے، 20 22 24 کتنے تھے، اور لوگ اس کو دیکھ دیکھ کے بہت خوش ہوتے تھے. اچھا میں نے بھی ایک موقع پر پاکستان سے باہر ایک جگہ پہ تھا، پورا وقت نکال کر اس کو دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ نہیں، قابل اعتراض چیز اکا دکا ہی ہے، زیادہ نہیں ہے، قابل اعتراض چیز زیادہ نہیں ہے. اچھا اس کا سارا کانسیپٹ اس پر تھا کہ امام کی تشریف آوری بہت نزدیک ہے، کانسیپٹ یہ تھا کہ امام کی تشریف آوری بہت نزدیک ہے. اچھا کوئی ٹریس نہیں کر پایا کہ بنائی کس گروپ نے ہے، کوئی ٹریس نہیں کر پایا. زیادہ تر مشہور یہ تھا کہ لبنانیوں نے بنائی ہے، یعنی حزب اللہ نے بنائی ہے، زیادہ تر مشہور یہ ہوا کہ شاید حزب اللہ نے بنائی ہے. اچھا بعد میں کئی ذرائع سے پتا چلا کہ نہیں، حزب اللہ نے نہیں بنائی ہے. تو پھر یہ خیال آیا کہ شاید انگلینڈ کے اندر لندن میں ایک گروپ ہے، اس کا ایک ویڈیو، اس کا ایک اسٹوڈیو ٹائپ کا ہے، انہوں نے ایک اور مووی بھی بنائی تھی 313 کر کے، شاید اس نے بنائی ہے. بٹ اس نے بھی بعد میں انکار کر دیا، اس نے کہا نہیں یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو تقریباً سمجھ لیجیے پچھلے سال تک پتہ نہیں چل پایا کہ بنائی کس نے، اور ہٹ ہوئی ہے، بہت لوگوں نے دیکھی. اچھا جب میں اس سال گیا تو پتا چلا کہ اس کی نیکسٹ سیریز آ گئی ہے، اس کی ایک نیکسٹ سیریز آئی ہے. اس نیکسٹ سیریز میں اس نے ایک دعویٰ کر دیا ہے. وہ دعویٰ کیا کیا ہے؟ اس نے کہا کہ امام تشریف لا چکے ہیں، امام تشریف لا چکے ہیں، بصرہ کے اندر ایک شخص ہے یمنی نام کر کے، یہ وہی ہے. اچھا بھائی یہ تو طے نہیں تھا کہ مثلا جب امام تشریف لائیں گے کہ ان کا نام بصری ہوگا، یمنی ہوگا، بصرہ میں ہوں گے، یہ تو علامتوں کے خلاف ہو گیا. اچھا وہی علامتیں جس کو پچھلے ایپیسوڈز کے اندر انڈورس کر چکا تھا کہ ہاں یہ علامتیں صحیح ہیں اور ان کے اوپر تائید لاتا تھا کہ دیکھو یہ علامت پوری ہو رہی ہے. نیکسٹ سیریز کے اندر آ کر اس نے بالکل ان تمام کو پس پش ڈالا, اس نے ایک نیا دعویٰ کر دیا. اس نے نیا دعویٰ کیا کیا, اب ذرا سماعت فرمائیے گا. کہا بھائی ایک روایت ہے ہمارے پاس, یہ میں آپ کی خدمت میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے سپورٹرز میں سے کچھ کراچی میں بھی ہیں. جو میں سرچ کیا ان کے سپورٹرز میں سے کچھ کراچی میں بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. بعد میں کہیں فتنہ کھڑا ہوگا اس کا, تو اس سے پہلے کہ فتنہ یہاں پہ کھڑا ہو پہلے سے عرض کر دوں کہ یہ ہو سکتا ہے بھی. اچھا اس کی بہت ساری نشانیاں ہیں کہ یہ فتنہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر آئے گا, یہ چھوٹی اسکیل پہ نہیں آئے گا. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ لندن میں بالکل اکیڈیمک ایک انوائرمنٹ کے اندر, ایک یونیورسٹی کے پوسٹ پی ایچ ڈی لیول کے انوائرمنٹ کے اندر میں ایک دفعہ وزٹ کے اوپر گیا. وہاں پر ایک اسکالر تھا جس کو واٹر پیوریفیکیشن کے اوپر اس کی مہارت دنیا میں پہچانی ہوئی تھی, وہ اس فکر کا سپورٹر تھا اور وہ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا وہ خدا جانتا ہے. یعنی مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ چند مہینے کے اندر پوری دنیا کی سطح پہ ظاہر ہوگا یہ بلوا, چند مہینے کے اندر. بار تو عرض میں نے کیا کہ اس نے نیکسٹ سیریز کے اندر یہ دعویٰ کیا, یہ کہا کہ ایک روایت ہے ہمارے پاس, روایت کا ریفرنس دیا, کافی سی روایت دی اصول کافی سے. کہا روایت یہ ہے کہ پہلے 12 امام آئیں گے, پہلے 12 امام آئیں گے اور 12 امام کے بعد 12 ان کے جانشین آئیں گے, ان سب کے نام مہدی ہوں گے. درود بھیجے گا محمد. اچھا اس روایت کی تفاصیل بہت زیادہ ہیں, اس کی تفاصیل بہت زیادہ ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ روایت رجعت کے اوپر دلیل ہے, رجعت کے اوپر دلیل ہے کہ تمام آئمہ باری باری دوبارہ آئیں گے. بعض روایت کہتے ہیں کہ نہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے, اسے ہم قبول نہیں کر سکتے, مفہوم میں اس کے غلطی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ 12 آئمہ جب تشریف لائیں گے ان کے بعد وہ ایک حکومت بنا دیں گے, اس حکومت میں عادل حکمران 12 آئیں گے ایک کے بعد ایک. اچھا روایت نے ایک اصرار کیا تھا وہ یہ کہ پہلے 12 امام آئیں گے اور 12 اماموں کے بعد 12 مہدی تذکرہ جیسے کہ اس نے کیا. اچھا اس سیریز بنانے والے نے اس روایت کو پکڑا اور کہا کہ 12 اماموں کا دور ختم ہو چکا ہے اور اب 12 مہدیوں کا دور شروع ہوا ہے اور پہلا مہدی اس روایت میں لکھا تھا یہ یمنی ہے. کہا یہ یمنی وہی ہے, صحیح. یعنی اس نے پہلے جو پوری سیریز بنائی تھی اس میں کیا ثابت کرا تھا کہ 12 امام تشریف لانے والے ہیں, اور دوسری جو ایپیسوڈز بنائی اس کے اندر کیا ثابت کیا کہ 12 امام کا دور ختم ہو چکا ہے نعوذ باللہ تعالی, اور اب ان کے بعد کے جانشینوں کا دور شروع ہوا ہے, اور جو بعد کے جانشین ہیں وہ 12 امام نہیں ہیں, وہ نعوذ باللہ, وہ کہہ رہا ہے کہ ان کا تو دور ختم ہو چکا ہے اور اب مہدی نام کر کے یمنی شخص ہے جس کا دور شروع ہوا اور اس نے دعویٰ کر دیا کہ میں وہی ہوں, صحیح. اچھا اب اس کے اوپر اشکال کیا ہے, اعتراض کیا ہے؟ اعتراض تو خیر بہت سارے ہو سکتے ہیں, مفہوماً کم از کم ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس روایت کو قبول کر بھی لیں تو روایت یہ کہتی ہے کہ 12 اماموں کے بعد 12 مہدی کا دور شروع ہوگا. کب 12 امام کا دور ختم ہوا ہے؟ کب دور ختم ہوا؟ ہم معتقد ہیں کہ امام کا دور جاری و ساری ہے, امام کا دور ختم نہیں ہوا. اور اگر وہ ایپیسوڈ بنانے والا یہ کہتا ہے 12 اماموں کا دور ختم ہو چکا ہے, اس کا مطلب وہ غیبت کا منکر ہے پھر, غیبت کا منکر ہے پھر, وہ غیبت کو قبول نہیں کرتا. اور پچھلے ساری ایپیسوڈز میں اس نے اصرار کیا تھا کہ امام کی تشریف آوری ہونے والی ہے. اچھا اب ان دونوں کو لنک کیجئے گا, یہ کسی پلانر نے کیا کیا؟ اس نے کم از کم 6 سال کی پلاننگ کی ہے, کم از کم 6 سال کی پلاننگ کی ہے. یعنی اس نے 6 سال پہلے بنانا شروع کیا ہے تقریباً, 1 سال کے قریب اس کے اوپر وقت لگایا ہے, اس کے بعد اس کو آہستہ آہستہ انٹرنیٹ پہ ڈالنا شروع کیا ہے, مدتوں تک اس پہلی سیریز کو دکھایا جس میں کوئی قابل اعتراض چیز ڈھونڈنا مشکل ہے آپ کے لیے. میرے جیسا آدمی پوری توجہ کے ساتھ بیٹھتا ہے, دیکھتا ہے 3-4 معمولی قابل اعتراض چیزوں کے علاوہ اس میں کوئی قابل اعتراض چیز نہیں تھی. لوگوں کو اٹریکٹ کرتا ہے اور اٹریکٹ کرنے کے بعد دعویٰ کرتا ہے کہ اصل پہلی ایپیسوڈز میں سارے میں اصرار کر رہا تھا 12 امام آنے والے ہیں, اور دوسری میں بالکل اس کے اگینسٹ ایک دعویٰ کر کے بیٹھ جاتا. ان کے پلاننگ کرنے والے اتنے صبر کے ساتھ کریں گے, ان کی پلاننگ کرنے والوں کو کوئی جلدی نہیں ہے. وہ بہت آسانی سے ایک اٹریکٹیو ڈسکشن شروع کریں گے, ایک پرکشش بحث شروع کریں گے, اس پہ لوگوں کو جذب کریں گے, اور جذب کرنے کے بعد کسی اور سمت میں لے کر آگے بڑھ جائیں گے اور چلنے والوں کو بہت دور جانے کی بات پتا چلے گا کہ ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اچھا بدقسمتی سے ایسا ہوتا ہے کہ معمولاً نفس پرستی شامل ہو جاتی ہے. نفس پرستی کیسے شامل ہو جاتی ہے؟ فرض فرمائیے میں ان لوگوں میں سے ہوتا جس نے پاکستان میں اس پہلی والی سیریز کو پروموٹ کیا ہوتا. اب جبکہ دوسری آئی تو میرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو میں کہہ دوں کہ میں نے پہلے کیا تھا وہ صحیح نہیں تھا، میں نے جو پہلے کیا تھا وہ پہلے والے کو دیکھ کر کیا تھا، جو دوسرا والا یہ غلط ہے، جو میرا فیصلہ تھا وہ پہلے والے کے لیے تھا، میں سب تشریح کروں. اس پہ لوگ ممکن ہے مجھ پہ اعتراض کریں کہ آپ نے دشمن کا ایک ساتھ دے دیا. اس سے بچنے کے لیے کہ کوئی مجھ پر اعتراض کرے میں کہوں یہ دوسری بھی صحیح ہے. اپنی نفس پرستی کی خاطر اپنے دین کے اندر ایک غلطی کو برداشت کر دیں. معمولاً ایسا ہی ہوتا ہے، ایک انسان ایک غلط فکر کو لے کے چل بیٹھتا ہے، کچھ دیر آگے چلنے کے بعد وہ اس فکر کا لیڈر بن جاتا ہے. اب جب لیڈر بن جاتا ہے تو پیچھے ہٹنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور نفس پرستی میں آگے بڑھتا رہتا ہے. پاکستان کے اندر اسی طرح کا ایک ڈسکشن چلا چلا بہت چلا، پھر تھوڑا دب گیا، پھر تھوڑا چلا. جو اس ڈسکشن کا بانی تھا اس کو پہچاننے والے ایک آدمیوں میں سے ایک محفل میں ملاقات ہوئی، تو جو اس غلط ڈسکشن کا بانی تھا اس کو کسی نے پکڑ لیا اور اسے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ بحث غلط ہے، تجھے پتا ہے کہ تو نے شروع کی ہے اور یہ بحث بالکل غلط ہے، اس کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جواب میں اس نے کہا اب میں اتنا آگے آ گیا ہوں کہ پیچھے نہیں جا سکتا. کہنے لگا اب میں اس کا لیڈر بن چکا ہوں اور میں اس کی لیڈرشپ میں اتنا آگے آ گیا ہوں کہ اگر میں پیچھے آتا ہوں تو میرا سوسائٹی میں سارا مقام ختم ہو جائے گا، لہذا میں اس کو لے کے چلوں گا آگے. اور علانی ہے یہ نفس پرستی کے ساتھ ہوتا ہے. ایک دفعہ نفس پرستی آ جائے تو پھر یہ آگے گھسیٹتی ہے، چاہے سمجھ میں آ جائے کہ کام غلط ہو گیا. یہ بہت مشکل ہے. اب کرنا کیا ہوگا؟ کرنا یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اگر کوئی واقعی باپ کی نصرت کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو نفس پرستی سے بچانا. نفس پرستی کے ساتھ حق کا ساتھ نہیں دیا جا سکتا، یہ بہت مشکل کام. نفس پرستی کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ میری ہمیشہ خواہش ہے کہ میں ہمیشہ صحیح نظر آ رہا ہوں، غلط بھی ہوں تو لوگ مجھے صحیح کہیں. کیوں؟ اگر غلطی ہو تو اعتراف کروں کہ ہاں ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی. نفس پرستی یہ ہے کہ میں لوگوں کا لیڈر بن جاؤں، لوگ میری لیڈرشپ کو مان لیں. کیوں مان لیں؟ یہ سب نفس پرستیاں جمع ہو جاتی ہیں دین کے اندر، پھر لے کے کسی ایسی جگہ پہ آ جاتے ہیں جہاں واپس نہیں آ سکتے. تو اعزان محترم، میں موضوع سے باہر نکل کر بہت کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا. آج کی ایک تو شہادت کی وجہ سے تھوڑا میرے ذہن کے اوپر اس کا بھی ایک اثر تھا کہ میں اس سے متاثر ہوا ہوا تھا. کچھ ان حالات کی وجہ سے جو پاکستان میں اور خاص کر کراچی کے اندر پیش آ رہے ہیں، اور کچھ اس سازش کی وجہ سے کہ جو اخبار کے ایک اشتہار مصنوعی اشتہار کے ذریعے سے ہمارے خلاف کی گئی، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے ایک بات کے اوپر. اگر کوئی دشمن ہمارے خلاف سازش کرے، اس کے اوپر بہت بڑا منصوبہ بنائے، بہت زیادہ ریسورسز لگائے اور ہمارے کچھ لوگ اس سازش میں پھنس جائیں، تو مجھے اتنا افسوس نہیں ہوتا. میں سوچتا ہوں ٹھیک ہے، اس نے بہت بڑی پلاننگ کی تھی، بہت ریسورسز لگائے تھے، اور میں توقع نہیں کر رہا کہ ہمارے لوگ اتنی زیادہ ریسورسز اور پلاننگ کا مقابلہ اتنی آسانی سے کریں. مثلا میں ابھی بھی قبول کرتا ہوں مثلا کہ جو 150 سال پہلے برٹش فارن منسٹریز نے پلاننگ کی ہمارے خلاف، وہ ٹاپ کلاس کی پلاننگ تھی، ہم آج تک اس سے باہر نہیں نکل سکے. تو یہ پلاننگ بہت بڑی پلاننگ تھی، اور اگر ہماری قوم اس کے اندر پھنسی تو ٹھیک ہے، اس کی اتنی غلطی نہیں ہے. یہ جو آخری واقعہ ہوا ہے اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ 10,000 روپے ہوئی ہے، اور اس پر ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے. اس کا مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ اتنی سی ایک پلاننگ کے اوپر ہماری قوم دو حصوں میں بٹ گئی ہے. ایک آدمی نے مصنوعی اشتہار لگایا ہے جس کا خود اخبار اعتراف کر رہا ہے کہ بانی اور خطیب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کسی نے جعلی اشتہار لگایا ہے، نیوز ایجنسی کو جا کے پکڑا گیا ہے. اشتہار کس نے لگایا ہے؟ اشتہار کے پیچھے جو شناختی کارڈ ہے اس کا نام اہل بیت کے ماننے والوں کا نہیں ہے. سازش ہوئی ہمارے ساتھ. اس سازش میں ہمارے دوست احباب دونوں طرف سے اتنے آگے بڑھ گئے کہ اب وہ سازش والے کا پتہ چل گیا کہ سازش کر رہا ہے اور ہمارا جھگڑا ختم نہیں ہو رہا. 8-10 ہزار روپے کے اوپر ہم اتنے ٹوٹ گئے ایک دوسرے کے ساتھ. یعنی وہ جو ہم شہید کی جنازے سے جو متحد ہوئے تھے نظر آئے تھے، صرف 8-10 ہزار روپے کی انویسٹمنٹ پر ہمارے درمیان شکاف پڑ گیا. آیا عقل مند باشعور قوم کو اس طرح توڑنا اتنا آسان ہونا چاہیے؟ اس پہ افسوس ہے بھائی، ایک لمبی پلاننگ ہوئی ہو جس میں بہت کچھ مارا موری ہوئی ہو، بہت پیسہ لگاؤ، بہت ٹائم لگاؤ، ان کے بھی بندے گئے ہوں، ہمارے بھی بندے گئے ہوں، پھر قوم میں کوئی مصیبت آئی ہو، چلو میں کہتا ہوں، مانتا ہوں اسٹریٹجی میں ہوتی ہے مسٹیکس، 10,000 روپے کے اوپر ایک آدمی اتنی سی سازش کرتا ہے، ہم لوگ اتنا بھی شعور نہیں ہے کہ اتنی سی سازش کو جھیل سکیں ہم لوگ؟ اتنا تو ہمارے اندر شعور ہونا چاہیے کہ ہمارے اتنے ڈھیر سارے دشمن بیٹھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے، اور وہ سیکنڈ ایڈورٹائزمنٹ کے اندر ہر چیز چیخ رہی ہے کہ یہ جعلی ہے۔ کوئی بھی اس سیکنڈ ایڈورٹائزمنٹ کو دیکھ لے جو میں جس کا لگا ہے، اس کو آپ دونوں کو، تینوں کو رکھیے سامنے، دونوں کو سامنے رکھیے، جو 22 جنوری کو لگا، جو 26 جنوری کو لگا، دونوں کو سامنے رکھیے، اور اپنی عقل سے ذرا سا دیکھ کر آپ فیصلہ کر لیں گے دوسرا والا جعلی ہے۔ وہ بانیان مجلس کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ خطیب کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، وہ موضوع کسی کا ہو ہی نہیں سکتا سوائے دشمنان اہل بیت کے، اور ہم پھر تقسیم ہوں۔ اور مصیبت آج کے دن یہ ہے، آج کے دن صبح سے اخبار میں لگا ہوا ہے کہ وہ جعلی تھا، کہ ہمارا فتنہ ختم ہو گیا، کہ ہمارا جھگڑا ختم ہو گیا، جبکہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ جعلی تھا، ابھی بھی ختم نہیں ہو رہا، اب یہ کس بات کی نشانی ہے؟ بھائی آپ دھوکے میں آ گئے تھے، 22-26 جنوری کو کسی نے غلط ایڈ لگایا، آپ کے جذبات مشتعل ہوئے، آپ دھوکے میں آ گئے، بات صحیح ہے، چلو کم کم، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا، پہلے ایک دفعہ تحقیق تو کر لیتے کہ بھائی اتنا گندا ایڈ لگا ہوا ہے کہ کوئی شیعہ لگا سکتا ہے کیا؟ اگر فرزن دھوکے میں آ گئے تھے، آج صبح تو پتہ چل گیا نا کہ سازش ہوئی تھی، آج صبح تو خود اخبار نے بھی کہہ دیا کہ ہاں یہ جعلی تھا، اور میں سمجھتا ہوں حق یہ ہے کہ اس اخبار کے اوپر کیس ہونا چاہیے کہ جو ہمارا، اچھا دوستوں نے اور حماقت کر دی، بجائے یہ کہ جا کر سازش کرنے والے پر کیس کرتے، خطیب اور بانیان پہ کیس کر دیا، بھائی اس نے سازش کی اسی لیے تھی۔ اب ہوا یہ کہ 26 جنوری کو غلط ایڈ لگا، سازشی ایڈ لگا، اس سازشی ایڈ کو دیکھ کر لوگوں کے جذبات مشتعل ہوئے، اور کچھ لوگوں نے جا کر بانی اور خطیب کے اوپر کیس کر دیا، کیس میں کون سی شکل استعمال کی ہے؟ توہین صحابہ، جس کے نتیجے میں توہین نبوت ہوئی ہے، یہ تو وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے، یہ کیس تو وہ رکھنا چاہ رہے تھے ہمارے اوپر، اور ہمارے دوستوں نے اپنے اوپر رکھ دیا، اسٹریٹجک مسٹیک دیکھی آپ نے کیا ہوا؟ اس بل کا ہم نے مقابلہ کیا تھا، آپ کو اس کا مشہور معروف نام یاد ہوگا، اس بل کا ہم نے مقابلہ کیا تھا کہ ہم اس بل کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، اب اس بل کو تاریخی اعتبار سے ہمارے ایک گروپ نے دوسرے گروپ کے خلاف استعمال کر کے کیس کر لیا ہے۔ حسن محترم یہ ایک مشکل ہو گئی ہے، ہم لوگ اب اس ایک مشکل میں پھنس گئے۔ اچھا اب ہوشیاری کیا ہوگی؟ ہوشیاری ہوگی کہ سازش کو سمجھ لیں کہ بھائی وہ ہم سے کھیل رہے ہیں، دونوں نے جتنی بھی غلطیاں اب تک کر لی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، جو کچھ بھی ہو چکا ہے اسے کہیں سے ٹھنڈا کرنا پڑے گا، ہمیں اپنی اس وحدت پہ واپس آنا پڑے گا جو اس شہید کے جنازے پر ہم نے حاصل کی تھی، ہمیں اس کو وہاں پہنچانا پڑے گا۔ ہاں اس دوران میں کچھ لوگوں سے کچھ غلطیاں ہوئی ہیں دونوں طرف سے، اس کو سمیٹنا پڑے گا، ان کے دلوں کو دوبارہ نزدیک لانا پڑے گا، اور یہ جو سازش عنصر ہے اس کی گرفت کرنی پڑے گی۔ مجھے تعجب اس بات پر ہے ابھی تک کوئی اس اخبار کے خلاف ایکشن نہیں لے رہا ہے۔ اچھا معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، میں بہت دیر لگا چکا ہوں، موضوع سے بھی باہر جا چکا ہوں، لیکن میں ایک مجبور ہو گیا، پھٹ رہا میرا سینہ کہ میں کیا کروں اس سلسلے میں، جملہ کیا استعمال ہوا ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، جرأت کیسے کروں کہ اس جملے کو کہوں، کیا اخبار امیر کی جگہ امیر شام لکھا ہوتا تو یہ ایڈ لگا دیتا؟ اگر یہ اخبار کہتا ہے کہ ہم نے بغیر دیکھے لگایا ہے، ہماری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں اگر امیر کی جگہ جس کے اوپر عین لگا ہوا ہے اگر امیر شام لکھا ہوتا تو کیا یہ اخبار یہ ایڈ لگا دیتا؟ اس کا مطلب ہے سازش میں شریک ہے یہ، اور ہماری قوم نے یہ بھی نہیں سوچا۔ اچھا یہ اخبار کون سا اخبار ہے؟ یہ وہ اخبار ہے جس کے بارے میں اپنے بچپن سے در و دیوار پہ لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں، نبی اور آل نبی کا دشمن، فلاں اخبار کا بائیکاٹ کرو، اخبار جنگ کا بائیکاٹ کرو، میں اپنے بچپن سے لکھا ہوا دیکھ رہا ہوں، علامہ ترابی کے زمانے سے یہ تحریک چلی تھی بار بار۔ اچھا ہر چند سال کے بعد اس اخبار کا ایک فتنہ سامنے آتا ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے. میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں, آپ جو بزرگوار نہیں ہوں سب جانتے ہیں اس بات کو, کہ اس کا ریکارڈ یہی ہے کہ یہ ہر چند سال کے بعد ایک فتنہ سامنے لے کے آتا ہے. ہم نے اس کو بھی نہیں سوچا کہ بھائی یہ مشہور ہے ہمارے خلاف فتنہ مچانے میں, اور اس کے تمام ورڈنگز بتا رہی ہیں کہ اہل بیت کے کسی چاہنے والے کی طرف سے یہ آ ہی نہیں سکتا ہے, چاہے کوئی بھی سوچ لے اس کو کسی بھی طریقے سے. اس کے باوجود ہم نے سب کاؤنٹ نہیں کیا اور ایک دوسرے کے خلاف مہاجرہ بھی اترا ہے. اب کرنا کیا ہوگا؟ اب ہمیں ایک دفعہ پھر ان تمام حقائق کو دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا, ہم اہل بیت کے چاہنے والے جتنا ایک دوسرے سے سلیقوں پر لڑیں کہ بھائی تمہارا سلیقہ ایسا ہے, تمہارا سلیقہ ایسا ہے, تمہارا مزاج ایسا ہے, میرا مزاج ایسا ہے, آخر میں ایک بات ہے, ہم سب عزاداران حسین. آخر میں ایک بات ہے بھائی, تم بھی عزائے حسینی میں ہو, ہم بھی عزائے حسینی میں. آخر میں ہم دونوں کو سب ایک دوسرے کے ساتھ یہ سوچنا ہوگا کہ اب کچھ بھی ہے تم نے بھی پرسا دینا ہے, ہم نے بھی پرسا دینا ہے. تم نے بھی سید الشہداء کے غم میں رونا ہے, ہم نے بھی سید الشہداء کے غم میں رونا ہے. تم نے بھی ماتم کرنا ہے, ہم نے بھی ماتم کرنا ہے. تمہارا بھی وہی دشمن ہے جو ہمارا دشمن ہے, اور ہمارا بھی وہی دشمن ہے جو تمہارا دشمن ہے. ہمیں اینڈ میں جا کر اس بات کو سمجھنا پڑے گا ایک دوسرے کے ساتھ, اور میں سمجھتا ہوں کہ سید الشہداء کے صدقے میں یہ کام ممکن ہے. سید الشہداء کے صدقے میں یہ کام ہو جائے گا. ابھی ممکن ہے کوئی یہ کہے میری سادہ لوہی ہے, شاید میں اس کو معاملات کو نہیں سمجھ رہا ہوں, اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. ممکن ہے کوئی مجھ سے یہ کہے, لیکن مجھے ایک بات پتا ہے کہ اگر ہم سید الشہداء کے نام پہ متحد نہ ہو سکے تو پھر کسی چیز پہ متحد نہیں ہو سکتے, اور اگر متحد ہونا ہے تو اس کے نام پہ متحد ہو جائیں جس کو اللہ کے رسول نے سفینۃ النجات کہا, ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. اور ان تمام کے پیچھے اگر کسی کو واسطہ چاہیے, کسی کو نام لے کر پکارنا ہے کہ اس کے نام پر متحد ہو جاؤ, تو میں کہوں گا تم مادر حسین کے نام پر متحد ہو, مادر حسین کے نام پر متحد. اس خاندان نے بہت ظلم سہے, اس خاندان نے بہت مصیبتیں اٹھائی, مجھے یقین ہے کہ مادر حسین پسند نہیں کریں گی ہم ایک دوسرے کے ساتھ انتشار دکھائیں, ان کو پسند نہیں آئے گا. اور میں صرف ایک جملہ سوچتا ہوں اپنے ذہن کے اندر, مجھے کہ ایک موقع آئے گا جب پورے خلائق محشر کے دن سیدہ کی شفاعت طلب کر رہے ہوں گے, اور وہ بی بی اپنے ہاتھ میں سید الشہداء کا خون آلود کرتا لیے کھڑی ہوں گی, اور پوری دنیا کے سامنے حجت پوری کر رہی ہوگی کہ میں نے اور میری اولاد نے یہ قربانیاں دی, اور خدا کے سامنے فریاد کر رہی ہوں گی. ہمارے پاس روایت کے اندر موجود ہے کہ بی بی سیدہ کے ہاتھ میں سید الشہداء کا وہ خون آلود کرتا ہوگا. اب میں نہیں جانتا کہ اگر سید الشہداء کا کرتا لے کر آئیں گی تو آیا سید الشہداء علی اصغر کا خون لے کر آئیں گے. ہمارے پاس روایات موجود ہیں جب مظلوم کا, اس معصوم کا وہ پاکیزہ خون زمین پر گرنے لگا تو میں زمین نے قبول کیا, نہ آسمان نے قبول کیا, سید الشہداء علی اصغر کے معصوم خون کو اپنے سر و چہرے کے اوپر مل لیا, اور خدا سے کہا خدایا علی اصغر کے اسی مظلوم خون کے ساتھ قیامت کے دن تیری بارگاہ میں حاضر ہوگا, اور پوری دنیا سے سوال کروں گا سب دل کو چلا میرا شش ماہ کس جرم میں مارا گیا. ہمارے پاس روایت موجود ہے علی اصغر کی مظلومیت کے اوپر دنیا نے ایک عجیب منظر دیکھا جب سید الشہداء کا لشکر وہ اسرا کا قافلہ کوفہ کے اندر داخل ہوا اور لوگوں سے کہا گیا کہ یہ باغیوں کا لشکر ہے, لوگوں کو پتا چلا شہداء علی اصغر بھی ہیں, سب نے فریاد کی ارے بڑے تو بغاوت کرتے ہیں, ارے بتاؤ کیا علی اصغر نے بغاوت کیا ہے, اس کو کس جرم میں مارا ہے. کتنا سخت تھا سید الشہداء کے لیے, ہر ایک کے لاشے کو اٹھاتے تھے, علی اصغر کے لاشے کو لے کر آئے قبر میں دبرایا, بس ایک موقع پر سید الشہداء نے یہ جملہ کہا گویا اپنے داور کو جھاڑا اور کہا ربنا تقبل منا هذا القربان, اے خدایا اس قربانی کو ہم سے قبول فرما. یہ وہی جملہ ہے جو بیوی زینب نے
سید الشہداء کے لاشے کے برابر سے مٹی کو ہاتھ میں لے کر مدینے کا رخ کیا اور فرمایا ربنا تقبل منا ھذا القربا.
سیاد من الذین ظلموا ایام قلبی ينقلبون.